الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان أو كما قال آپ کا سنگ در اور میرا سر حاصل زندگی ہے دو آپ کا سنگ در اور میرا سر حاصل زندگی ہے دو جہاں ہماری زندگی کا مقصود اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا ہے. پیدا ہونے کے وقت سے لے کر موت تک احکامات الہیہ درجہ بدرجہ تبدیل ہوتے ہیں. بلوغت جب شروع ہوتی ہے تو احکامات فرائض کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اور جب تک انسان حیات اس کی حیات ہے تو یہ احکامات در احکامات آتے رہتے ہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں اس کو اپنی نظم کی زبان میں, آپ کا سنگ در اور میرا سر حاصل زندگی ہے جہاں میں, میری زندگی کا جو حاصل ہے وہ بندگی ہے. آپ کی ماننا ہے یہی مقصود ہے. جس نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مان لیا, نفس کو چھوڑ کر نفس کی نہیں مانی, تو اس نے اپنی پیدائش کا مقصد پورا کر دیا. چاہے موسم سخت ہو کہ نرم ہو, گرمیاں ہیں اور رمضان مبارک کی آمد آمد ہے, لوگوں کے دل دہل رہے ہیں کہ روزے, طویل روزے اور یہ گرمی کی شدت کیا ہوگا. اللہ معاف فرمائے, کتنے تو ابھی سے نیت کر لی کہ نہیں رکھنا ہے, استغفر اللہ, تو اس میں رکھ کے بھرنا ہے کیا ہمیں. ارے بھائی روزے ہم رکھتے ہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ رکھواتے ہیں. ہماری کیا طاقت ہے. اور دیکھو بچے رکھ لیتے ہیں, بڑے تو چھوڑو, جب اللہ کی مدد ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھتے ہیں. تو یہ عزم آدمی کرے کہ مجھے تو ہر حال میں اللہ کا حکم ماننا ہے, عزم کر لے نا, پکا ارادہ کرے تو دیکھیے آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں. ایک لمبی شاہراہ ہو جس کے دونوں اطراف پیڑ لگے ہوئے ہوں تو نظر آتا ہے دور وہ پیڑ مل گئے. اب کوئی چلنے والا کہے کہ بھائی وہ تو راستہ دیکھو, راستہ بند ہو گیا نا, دیکھو سامنے دونوں پیڑ مل گئے ایسے, اور وہیں سے ارادہ ملتوی کر دے کہ آگے پیڑ ملے ہوئے ہیں راستہ بند ہے, ظاہر سی بات ہے وہ راستہ قطع نہیں کرے گا, راستہ طے نہیں کرے گا, منزل پہ نہیں پہنچے گا. اور دوسرا شخص ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی چل کے دیکھو, جہاں تک ہم جا سکتے ہیں وہاں تک جائیں, تو نہیں ہوں ملا راستہ تو ٹھیک ہے واپس آ جائیں گے, لیکن یہیں سے ہمت ہار دیں یہ تو اچھی بات نہیں. تو جب وہ چلتا ہے اور وہ وہاں اس جگہ پہنچتا ہے جہاں سمجھ رہا تھا کہ پیڑ ملے ہوئے, تو دیکھتا ہے تو کوئی پیڑ ہی نہیں ملے ہوئے, کھلا راستہ. پھر آگے نظر آتا ہے کہ وہ دور میں پیڑ ملے ہوئے, جب وہاں پہنچتا ہے دیکھتا ہے وہاں بھی کوئی راستہ, راستہ بند نہیں, کھلا ہوا راستہ. تو دین بھی اب دین و یس, دین آسان ہے اور جو فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات الہیہ ہیں, جو حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے, پانچ وقت کی نماز ہے, ایک مہینے کے روزے ہیں, دیگر احکامات, یہ جب قابل عمل ہیں جب تو فرض ہوئے نا بھائی. اور اگر کوئی ایسا مریض ہے, کس کا کوئی عذر ہے, تو وہ کسی باشرہ ڈاکٹر سے مشورہ کرے. یہاں باشرہ کی قید لگائی ہے علماء کرام نے, ایسے ہر ایک سے نہیں مشورہ کر لے اور وہ کہہ دے نہیں نہیں آپ کے لیے تو بہت مضر ہے اور آپ تو رکھیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. باشرہ ڈاکٹر, باشرہ حکیم, باشرہ مالد, اور اس سے مشورہ کرے. اور اگر وہ اسے کوئی ایسا بتلائے تو وہ بات دوسری. ہمارے مفتی عبدالباری صاحب بیان کرتے حضرت کے خلیفہ ہیں, کہتے ہیں رمضان شریف شروع ہوتا ہے اور لوگ فدیہ دینا شروع کر, فدیہ کے مسئلے پوچھنا شروع کر دیتے. ارے بھائی اللہ کے بندو, ابھی رمضان تو آنے دو, وہ تو اس وقت ہے کہ جب تم نہیں رکھ سکے تو فدیہ ہے, پہلے سے ارادہ کر لیا کہ فدیہ دے دیں گے, ایسی دہشت تو نہیں بھائی, اللہ ہی رکھواتے ہیں, وہی آسان کرتے ہیں. بندے کا کام ہے عزم کرنا کہ یا اللہ مجھے آپ کے دین پہ چلنا ہے, میرا مقصد ہی یہی پیدائش کا ہے. آپ نے مجھے وجود ہی اس لیے بخشا ہے کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے کتنے احکامات پورا کرتا ہے اور کس طرح کرتا ہے, شوق کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, ولولے کے ساتھ, محبت کے ساتھ. عجیب, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آج ہم دیگر تیاریاں تو بہت کرتے ہیں, رمضان شریف آ رہے ہیں, سموسے کے روٹیاں لے آؤ, سموسے بنائیں گے اور یہ بڑھا لو, تیل بڑھا لو, شاہی راشن میں فلاں چیز بڑھا لو, فلاں چیز بڑھا لو, کھانے پینے کا تو ایک تو خوب ہے. چلو بھائی وہ بھی ٹھیک ہے کسی درجے میں, ایک نیکی کے کام کے لیے آدمی کمر کس رہا, لیکن اس کے ساتھ جو فرمایا کہ جیسے یہ روحانیت کا مہینہ ہے, روح کی ترقی, ایمان کی ترقی, ایمان کی جلا اور تزکیہ نفس, اندر کی صفائی, تقوی, اس کا مہینہ ہے, تو اس کی بھی تو کوئی تیاری پہلے سے ہونی چاہیے. جیسے راشن بڑھا رہے ہیں تو اس کی بھی تیاری شروع کی جائے. بھائی چلو زیادہ نہیں, ایک ہفتے پہلے تو شروع کی جائے. وہ کیا ہے؟ استغفار, طلب, اللہ سے مانگنا. میں نے جو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھی ہے, دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو دو مہینے پہلے سے پڑھا کرتے تھے, رمضان شریف کے آنے سے دو مہینے پہلے سے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان, یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. کب سے؟ رجب کے شروع سے, رجب, شعبان, رمضان, تیسرا مہینہ اس کا ہے, رمضان کا ہے, تو دو مہینے پہلے سے یہ تمام شروع فرما دیے. اور فرمایا کرتے تھے تمہیں اگر پتا چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو تم دعا کرو کہ سارا سال رمضان ہی رہے. اور اس طرح سے بھی سنا کہ چھ مہینے سے رمضان کا انتظار شروع ہو جاتا تھا, چھ مہینے پہلے سے اگر پتا چل جائے رمضان کیا ہے تو سارا سال کون رمضان ہی رہے. آج بہت لوگ فوائد بیان کرتے رہتے ہیں, ہے نا, اب تو واٹس ایپ کا زمانہ آ گیا نا بھائی, واٹس ایپ, اب ساری داستانیں واٹس ایپ پہ ہو رہی ہیں, ساری پڑھائیاں واٹس ایپ پہ ہو رہی ہیں, سارا بس. تو ابھی دیکھیے آپ خوب اس کے اوپر یہ فائدے ہیں, آٹھ اٹھارہ گھنٹے بھوکے رہنے سے جسم کو یہ نفع ہو جاتا ہے, اور شوگر اتنی کنٹرول ہو جاتی ہے، فلاں دماغ کا بس یہ اسی میں بھرے پڑے رہیں گے پیغامات کی دنیا. ایمان والا کیا اس کا کام یہی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس سے مجھے اس میں دنیاوی نفع کیا ہے؟ ایمان والے کا معیار کیا ہے؟ ایمان والے کا معیار معاف کیجیے گا یہ نہیں. اس کا معیار کیا ہے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات الہیہ بتا دی، آمننا و صدقنا کر کے اس پہ یقین کرنا اور عمل کرنا، اور یہ یقین رکھنا کہ اس میں 100% نفع ہے، چاہے تمہاری عقل میں آئے نہ آئے، سائنس اس کو ثابت کرے کہ نہ کرے. سائنس کا تو یہ عالم ہے، آج ایک چیز کو صحیح کہتی ہے کل اس کو غلط کہتی. تو آج وہ کہہ رہی ہے کہ روزے کے فائدے ہیں، اگر اس بیس پہ اس بنیاد پر روزے رکھنے شروع کر دیے کل کو کہہ دیں گے کہ فائدے نہیں ہیں تو کیا چھوڑ دو گے؟ تو یہ سمجھنے کی بات ہے. ایمان والے کا کام یہ ہے کہ قرآن شریف دیکھے، حدیث شریف دیکھے. ہاں انہوں نے اغیار نے کچھ اس میں فوائد اپنے تحقیق سے نکال لیے، ٹھیک ہے بھائی یہ فائدہ حاصل ہوگا. ہر چیز میں فائدہ، ہمارے تو دین میں کیا چیز میں فائدہ نہیں ہے. ایک یہودی نے کسی صحابی سے پوچھا نا، ان کے اعتراض کیا کہ یہ تمہارا دین کیسا ہے کہ تمہیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں تمہارے نبی، پیشاب پکانے کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہمارے ہاں یہی تو ہمارے دین کی خوبی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. تو جب اس طرح انہوں نے فرمایا تو اس کے کوئی بات دل میں اتری، اسے کہا اچھا میں بھی ایسا کر کے دیکھتا ہوں جو طریقہ بتایا گیا. تو جس جگہ وہ فراغت کے لیے گیا تو اس کا کوئی دشمن تھا جو چھپا بیٹھا تھا کہ اس کو آج کندھا لگا کے مار دوں گا. تو اللہ کی شان یہ ہاتھ اس نے اس طرح رکھا سیدھا ہاتھ سر کی طرف، یہ حکم ہے نا مسلم طریقہ، اس طرح سے سر پہ سیدھا ہاتھ کی شان. اس نے جب پھندا پھینکا تو وہ اس کے ہاتھ میں اٹک گیا، گلے تک پہنچا ہی نہیں. تو یہ فائدہ اس کو اپنی ہاتھوں ہاتھ مل گیا، جان بچ گئی. تو ہمارے دین میں تو ہر چیز سکھلائی گئی اور کوئی چیز نفع سے خالی نہیں ہے، چاہے عقل میں آئے چاہے نہ آئے. ہمارا کام آمننا و صدقنا، سمعنا و اطعنا، سنا اور مانا، ہے نا. تو بھائی عرض یہ ہے کہ ہم سب عزم مصمم اور اپنے آپ کو اس کے لیے اللہ سے مانگنا شروع کر. یا اللہ کتنے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے ابھی نہیں ہیں، وہ چلے گئے، وہ پچھلا رمضان کا آخری رمضان تھا، یہ آپ ہمیں چند دنوں کے بعد یہ چیز آ رہی ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائی، ہمیں ہمت بھی دیجئے، قوت بھی دیجئے، طاقت بھی دیجئے، توفیق بھی دیجئے اور والے آسان کر دیجئے. ہاں اس کے لیے یہ ضرور ہے کہ کچھ ترکیبیں استعمال کرنی چاہیے. اللہ نے آدمی کو عقل دیے، شعور دیے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو بلا وجہ مشقت پہ اپنے آپ کو ڈالنا، آزمائش میں ڈالنا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی، عقل دی، شعور دی، اس کے تحت ایسے کام کریں کہ آسانی ہے نا، اپنے کاموں کے اوقات اور اس طرح کی حفاظتی تدابیر، اس کو اختیار کرنے میں تو کوئی مذاقہ نہیں ہے. بلا وجہ سختی جھیلنا کوئی ثواب کی بات نہیں ہے. حد تلوسا آسانی کے ساتھ اور راحت کے ساتھ جو بھی سہولیات اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہیں اس کو استعمال کی جائے. جیسے ایئر کنڈیشن ہے، ابھی ہم گرمی میں بیٹھے تھے، پسینہ بہ رہا تھا، اللہ نے یہ نعمت دی ہے ہمیں، ہم نے اس کو آن کر لیا تو بہتر ہو گیا ماحول. تو کسی کو ناجائز تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے، استعمال کی جائے. حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو بھائی ایمان، ایمان بچانا ہے نا تو مال خرچ کر دو، مال خرچ کر دو، ایمان بچانا ہے تو نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں عطا فرمائی اس نو کی، اس کو اس موقع پہ دین کے لیے خرچ کرنا کہ اس سے ہمارا دین بچ جائے، اس سے احکامات الہیہ ہماری زندہ ہو جائیں. ایک شخص اللہ نے مال دیا ہے، اب وہ مثلا حج فرض ہو گیا اس پہ، اب اگر وہ مال کو سمیٹ کے بیٹھا رہا ہے کہ بھائی یہ مال ہے، اگر میں نے اس کو خرچ کر دیا، اتنے پیسے جمع کر دیے تو میرا اتنا مال کم ہو جائے گا، تو یہ مال کس کام کا تمہارے؟ یہ تو تمہیں مال دیا ہی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے، تمہیں صاحب نصاب بنا دیا. کتنے جن کو نہیں نصیب ہے، لیکن تمہیں جو دیا گیا وہ اس راستے میں خرچ کرنے کے لیے دیا، تو دیا گیا. یعنی ہم اس نصاب والوں میں یہ شخص شامل ہو گیا، حج کرنے والوں میں، یا جس پر قربانی واجب ہو گئی، یا جس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی. تو تمہیں جو یہ مال دیا ہے اس ثواب کو لوٹنے ہی کے لیے تو دیا گیا ہے، وہ اس سے محروم ہے، انہیں یہ چیز ملی نہیں. تو مال فرمایا، مال جب اس کو ملے تو خرچ کرے، اللہ کے حکموں پر خرچ کرے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرے. تو ہماری ان بیٹھکوں کا مقصد، ہماری ان مجالس کا مقصد، ہمارے اس مذاکرے کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہ دین پر چلنے کا عزم، ارادہ اور ہمت پیدا ہو جائے. بقول حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کہ ہمت پیدا ہوتی ہے اہل ہمت کے ساتھ بیٹھنے سے اور ان سے دعا کرانے سے اور خود ہمت کرنے سے. کسی عمل کے وجود کے لیے فرمایا تین چیزیں ہیں: اہل ہمت کی صحبت میں بیٹھنا، خود ہمت سے کام لینا اور ان سے دعا کرانا. انشاءاللہ تعالی اس عمل کے لیے طاقت آ جائے گی، عمل آسان ہو جائے گا. اور ایک بڑی کام کی بات اور بڑی عجیب بات فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جس کو دیکھو کہ اعمال میں لگا ہوا ہے، اللہ نے اس کے لیے اعمال کو کہنا چاہیے کہ آسان کر دیں. اعمال میں لگا ہوا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ، کیا سمجھو کہ یہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو گیا ہے. آسان کتنے ہیں نا بھائی ایسے ہم میں سے جو ان سے کہو بھائی نماز، یار نماز کون جائے اتنی مسجد، دکان سے نکل کر، مکان سے نکل کر، دفتر سے نکل کر سوچتے ہیں ہوتا نہیں. کیوں نہیں ہوتا؟ ایمان کی کمی، صحبت نہیں ملی، ایسی مجلسوں میں نہیں بیٹھے، ایسے لوگوں میں نہیں بیٹھے جہاں پر اس کی اہمیت سامنے آتی. ہنسنے والے میں بیٹھوں گے تو ہنسنا شروع کر دیں گے، رونے والوں میں بیٹھیں گے تو رونا شروع کر دیں گے. دیکھتے ہیں دنیا میں، جو لوگ اعمال پہ مضبوط ہیں ان میں بیٹھیں گے تو اعمال کرنا آسان ہو جائے گا. تو فرمایا جن کو دیکھو کہ لگے ہوئے چل رہے ہیں، لڑکتے پڑکتے پہنچ ہی جاتے ہیں، نفس بھی موجود ہے، شیطان کے حملے بھی ہے، معاشرے کا دباؤ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کرے جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ، تو بس فرمایا سمجھ لو کہ یہ علامت ہے کہ انشاءاللہ منزل جنت ہے، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. اور اس کے برعکس جو ڈنڈی بھی ڈنڈی مار رہا ہے، ڈنڈی بھی ڈنڈی مار رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، سب کچھ سمجھ رہا ہے، عمل پہ نہیں آتا تو خطرہ. لیکن نظر تو اپنے اوپر رکھنی ہے بھائی، فرمایا حضرت رحمت اللہ علیہ کیسی کیسی باتیں بیان فرما گئے تھے، آسان کر کے بیان، اللہ والے کیا ہوتے ہیں، آسان کر کے بیان کر دیتے دین کی باتوں کو. فرمایا نیک بننا تو ہے فرض، نیک بننا تو ہے فرض اور نیک سمجھنا ہے گناہ. اس کو اپنے آپ فرمایا نیک تو بنو لیکن اپنے آپ کو نیک نہ سمجھو. اور دوسرے کے متعلق یہ گمان رکھو کہ پتہ نہیں یہ کب توبہ کر لے اور کیسی توبہ کرے، یہ کیسی توبہ کرے، کہاں سے کہاں پہنچ جائے، مجھے کیا پتا. اور اپنی حالت کا کوئی اعتبار ہے؟ کیا بنیاد ہے کہ اپنے اوپر تعلی کی نظر ہو، اپنے اوپر بڑائی کی نظر ہو کہ میں تو بڑے ایمان والا ہوں، میں تو بڑے اعمال والا ہوں، میں تو بڑے، دیکھو میرے روزے بھی الحمدللہ بچپن سے آج تک میرے قضا نہیں ہوئے، نمازیں بھی میری ہو رہی ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، آگے کا کیا پتا ہے بھائی آپ کو، مستقبل کا علم ہے کیا؟ نہیں. یہاں تک کہ موت نہ آ جائے اس وقت تک اپنے اوپر بھروسہ نہیں، نہیں کچھ بھروسہ نفس امارہ کا اے زاہد، نہیں کچھ بھروسہ نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا. جہاں بے فکر ہوئے نہیں کہ مارے گئے، اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے نہیں تھے ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، ہم تو چاہے کتنا ہی چلے جائیں ایسی گیدرنگ میں، ایسے محافل میں، ایسی مجلسوں میں جہاں پردہ نہیں ہے، جہاں اختلاط ہے اور جہاں گناہ کا مول نہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، بس یہ علامت ہے مارے جانے کی، مارا جائے گا یہ آدمی. احتیاط در احتیاط، احتیاط در احتیاط، اللہ والے پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، پھونک پھونک کر. اسباب گناہ سے دوری، حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی اسباب گناہ سے دوری اختیار کرو، کبھی اپنے آپ کو نہ سمجھو کہ میں تو، مجھے تو کوئی اثرات میرے پر نہیں پڑتے، میری تو نظر بھی پاک ہے، دل بھی صاف ہے، اتنی صحبت اٹھائی ہوئی ہے میں نے، اتنا میں نے بزرگوں کا فیض لیا ہوا ہے، اتنا میں نے مثلا دینی محنتوں میں وقت لگایا ہوا ہے، اور میں تو اتنا وقت دیا اور یہ قربانی دی اور وہ قربانی دی. جہاں یہ آیا بے فکری آئی کہ نہیں اب مجھے کچھ نہیں ہونے کا، بس یہی وہ وقت ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. بے فکری اور اطمینان یہ علامت ہے اس راستے میں کہ یہ شخص پھنسنے والا ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے دیکھو ہرن جس کے نافے میں مشک ہوتا ہے، بتا رہے بھائی مشک کہاں ہوتا ہے؟ ہرن کے ناف میں ہوتا ہے، ایک خاص نسل کا ہرن جس کے ناف میں مشک ہوتا ہے، اسے بھی پتا ہے کہ میرے پیٹ میں کوئی قیمتی چیز ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ بے فکر ہو کے سوتا نہیں ہے، اونگ لیتا ہے، اور جہاں کوئی ذرا سی کھٹک بھی بھاگ لیتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میرے نافے میں اتنی وہ چیز، اتنا وہ محتاط ہوتا ہے. تو ایمان چھوٹی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق کوئی معمولی چیز ہے، نسبت کوئی معمولی چیز ہے، کتنا محتاط ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے. تو بھائی اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فرمایا کہ دوسرے کے متعلق کبھی بدگمانی نہیں، دوسرا چاہے کیسے گناہ میں ہو، کیسے اس میں ہو، یہی سمجھا جائے کہ بھائی کب پتہ نہیں تبدیلی کا وقت مل جائے، توفیق ہو جائے، اور کہاں سے کہاں یہ پہنچ جائے، کیسی قربانیاں دے دے، کیسا اس کا ایمان ہو جائے. کتنی ہی مثالیں. مالک بن دینار رحمتہ اللہ، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے واقعات ترج فرمائے فضائل اعمال میں، ان کے حالات سنے، ابتدا میں کیا تھے، اور دیگر فضائل ابن عیاض مشہور کیا تھے، پہلے کیا ہوئے، ہوئے بھی کیسے، اسی کو حضرت نے فرمایا ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. جو بے فکر ہوئے اوپر پہنچے اور بے فکر ہو گئے، ہے نا, بس گرے ایسے کہ پتہ ہی نہیں چلا. اور جس نے فکر کر لی, جس کو توفیق ہو گئی, بچھڑے حافی جن کے لیے زمین کچرا نکل جایا کرتی تھی, ننگے پاؤں چلا کرتے تھے, شرابی تھے, شراب کے نشے میں جا رہے تھے, زمین پر کاغذ پہ کلمہ شریف لکھا ہوا دیکھا, اٹھا لیا, چوما اور جا کے اوپر کسی اچھی جگہ پہ رکھا, رات کو خواب میں دیکھا, آواز آئی کہ اے بشر تو نشے میں تھا لیکن تو نے میرے نام کا ادب کیا, اسے چوما خوشبو لگائی, اوپر رکھا, جا ہم نے تجھے اونچا کر دیا. صبح اٹھے تو دن کی دنیا ہی بدل چکی تھی. ایسے ہدایت دیتے اللہ میاں, ہماری محنتوں کے محتاج نہیں ہیں, ہمارے آواز و تقریر کے محتاج نہیں ہیں, یہ تو ایک اسباب کے درجے میں ہیں, اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. یہ صبح اٹھے تو دل کی دنیا بدل گئی, ہدایت مل گئی, نفرت ہو گئی شراب نوشی سے اور ان چیزوں سے, ان چیزوں سے. اور پھر جو مقام پایا, کیا مقام پایا, کہیں اللہ کی زمین, میرے اللہ کی زمین نہیں, ایسی محبت اللہ تعالیٰ کی, دیکھیے کیسی محبت, میرے اللہ کی زمین, میں اس میں چپل پہن کے نہیں چلوں گا, میں ننگے پیر چلوں گا. ننگے پیر چلا کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا, اب جا رہے ہیں کہیں گندگی, یہ مٹی اس پہ زمین پر, اس گندگی کا حکم تھا کہ میرے بشر کے پیر میں نہ لگے, بس وہ زمین کے اندر جذب ہو جاتی تھی, زمین اس کو نگل لیتی تھی. یہ مقام پایا قرب الہی کا. تو کچھ نہیں پتا میرے دوستو, کچھ بھی نہیں پتا, اس لیے ساری جو ہے نظر اپنے اوپر. اور سچی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی قرب الہی کو پاتا رہتا ہے اس کو دوسروں کو دیکھنے کی فکر ہی نہیں ہوتی, وقت ہی نہیں ہوتا, دوسروں کو دیکھنے کی فرصت ہی کب ہوتی ہے, اپنے آپ سے ہی فرصت نہیں ملتی. اپنی نالائقیاں, اپنی جو ہے حرکتیں, بس اسی میں وہ ہوتا رہتا ہے, یہ مجھ سے کیوں ہوا, ایسا کیوں ہوا, یہ غلطی ہوئی, بولنے میں یہ غلطی ہوئی, سننے میں یہ ہوا, دیکھنے میں یہ ہوا, فلاں کام, بس وہ تو اسی میں غلطیوں پہچا رہتا ہے, استغفار میں لگا رہتا ہے, توبہ کرتا رہتا ہے, آئندہ کے لیے چھوڑنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے, بس اسے کہاں فرصت کہ وہ فلاں کو دیکھے, فلاں کو دیکھے, فلاں کو دیکھے, یا ان کے تذکرے کرے کہ اس نے ایسا کیوں کر دیا اور اس نے ایسا کیوں کر دی. شیخ الحدیث رحمتہ اللہ لکھا ہے کہ کسی نے, کسی بزرگ نے کسی کو خلافت دی اپنے کسی مرید کو, ان کے زمانے میں تو ایک صاحب نے ایسے ہی بات کی کہیں پر, یا حضرت سے, ہاں حضرت سے آ کے, حضرت وہ انہوں نے ان کو خلافت کیوں دے دی, تو فرمایا بھائی میرے سے تو قبر میں یہ سوال پوچھے جانے کا نہیں, میرے سے تو یہ بات, یہ سوال قبر میں پوچھے جانے کا نہیں, اس لیے مجھے تو فکر نہیں ہے, تجھے, تجھ سے اگر پوچھا جانا ہے تو تو فکر کر. مقصد تھا یہ اپنا حال بیان کیا, ارے بھائی اپنے قبر کی تیاری کرو, یہ کہاں پڑ گیا کہ وہ فلاں اور یہ اور وہ اس کے چکروں میں, اپنی قبر کی فکر کرو. تین سوال جو وہاں دینے ہیں, کیا تیاری کریے اس کی. اور قبر جو اعمال کا صندوق ہے, فرمایا قبر اعمال کا صندوق ہے, جیسے اعمال ہوں گے ویسا قبر ہوگا, نیکی ہوگی, نماز ہوگی, روزہ ہوگا, زکوٰۃ ہے, جو بھی اللہ میں نے فرائض دیے, صدقات, خیرات, نوافل, ذکر, اذکار, یہ سب جمع ہے, سب اس کو گھیر لیں گے, ادھر سے عذاب منہ نکالے گا, ادھر ٹھہرے بھائی ہم ادھر, ادھر سے منہ نکالا رک جاؤ ہم ادھر ہیں, ہر طرف سے وہ گھیرے ہوئے رہتے ہیں, اس کو ڈھکے رہتے ہیں اوپر. یہ ہے قبر اور یہ ہے اعمال, اس لیے اعمال ہیں. بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے, کہتے ارے اللہ میں وہ کیا مل جائے گا, ہماری نماز سے، ہمارے روزے سے، ہمارے اس سے اللہ میں کیا ملے گا؟ اس حد تک تو بات درست ہے کہ اللہ میں کو کچھ نہیں ملے گا، اللہ میں کا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اس حد تک تو درست ہے یہ بات، تو کس کا فائدہ ہے بھائی؟ ہمارا ہی تو فائدہ ہے. تھانوی رحمۃ اللہ نے سمجھایا نا کہ بھائی دیکھو چار صورتیں ہوتی ہیں نا، کتنی ہوتی ہیں؟ دونوں پارٹیوں کا آدھا آدھا فائدہ، دونوں پارٹیوں کا کوئی فائدہ نہیں، ایک کا آدھا فائدہ دوسرے کا آدھا، اور کیا ہے؟ ایک کا پورا اور ایک کا کچھ بھی نہیں. تو چاروں صورتیں سوچ لو تو پتہ چلے گا آخر میں کہ سارا فائدہ ہمارا ہی ہے. تو یہ ہمارا ہی فائدہ ہے، ان اعمال کے اندر ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارے ہی اکیلے جانا ہے اس گھاٹی میں، اکیلے جانا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کا ذکر آتا اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، داڑھی تر ہو جاتی تھی. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اور چیز کے تذکروں پہ اتنا نہیں روتے ہیں، قبر کے تذکرے پہ اتنا روتے ہیں؟ فرمایا کہ قبر وہ گھاٹی ہے جہاں آدمی تنہا جاتا ہے، اور یہ پہلی گھاٹی ہے، جو اس پہلی گھاٹی میں کامیاب ہو جائے گا آگے کی منازل بھی آسان ہو جائیں گے، اور جو اس پہلی گھاٹی میں پھنس گیا یہ گھاٹی اس کے لیے مشکل ہو گئی، آگے کی گھاٹیاں اور مشکل ہو جائیں گی. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان تھی، اشرا و اشرا. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان تھی، اشرا و اشرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بڑے جانسار، کیا مقام. اور جانور کو دیکھا گھاس چل رہا ہے تو آہ بھر جا، آہ تو کتنا خوش قسمت ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چرتا ہے، اور آخرت میں تجھ سے کوئی حساب نہیں، تو مٹی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. گھاس کو دیکھ کے فرما رہے ہیں اے کاش کہ میں یہ گھاس ہوتا، میں یہ تنکا ہوتا جسے جانور چگ چر لیتے، کھا لیتے. کیسے ایمان والے تھے یہ، کیسا آخرت کی فکر تھی، کیسا آخرت کا خوف تھا. تو اسی طرح سے پھر اعمال میں لگے ہوئے تھے. کیسے اعمال میں لگے ہوئے تھے؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، ان کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت کا پتہ چلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، بڑھیا ہے، کام کاج کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو پہنچ گئے صبح صبح کہ چاہے اس کی کچھ مدد کر دیں. جب پہنچے تو دیکھا کہ سارے ان کے گھر میں کام سب ہوئے ہوتے ہیں، جو بھی ضروری کام ہوتے ہیں، صفائی ستھرائی یہ وہ. تو پوچھا بھائی کیا ہے؟ تو کہا وہ کوئی آیا تھا، وہ کر جاتا ہے. اگلے روز تھوڑا اور سویرے گئے کہ پہلے مجھے موقع مل جائے، نہیں کیونکہ ہرس چل رہی دوڑ کمپٹیشن کہ دو میں کر لوں یہ. اچھا دوسرے دن گئے تو دیکھا وہ پھر ہوا ہے سارے کام. پھر پوچھا کہ ہاں وہ کوئی آیا تھا، وہ کر جاتا، وہ شاید دیکھنے سے بھی نابینا تھی وہ خاتون. تیسرے روز اور جلدی گئے تو دیکھا کوئی صاحب کام کر کے نکل رہے ہیں دروازے سے، اور جب غور سے دیکھا تو ابوبکر صدیق کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا. اور کیا تھے اس وقت؟ امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے اس وقت. خلافت کی ذمہ داریوں کے ساتھ کتنی ذمہ داری ہوتی، کتنے کام ہوتے ہیں، اس کے ساتھ یہ عالم ہے کہ اپنی رعایا کی ایسی فکر کہ صبح ان کے گھر کے کام کاج کر کے نکل رہے ہیں. فرمایا واقعی آپ کے سوا یہ کوئی نہیں ہو سکتا، آپ کے سوا. اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ قبر یا اعمال کا صندوق ہے، یا اعمال جو بھی ٹوٹے پوٹے ہم کر رہے ہیں ان کو حقیر نہ جانے، ان کی قدر کر لے. یہ مواقع جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ہمیں ان کی قدر کر لیں، یہ اوقات یہ صحت کے لمحات اس وقت سے پہلے کیا آدمی چاہے اور مسجد نہ جا سکے, اس وقت سے پہلے کہ چاہے کہ میں اتنی تلاوت کروں اور نظر ساتھ نہ دے, دماغ ساتھ نہ دے, تھک جائے. یہ جو صحت ملی ہے, یہ جو قوت ملی ہے, یہ جو فرصت ملی ہے, یہ جو زندگی ملی ہے, یہ اعمال ہی کے لیے جو ملی ہے, انہی اعمال کے لیے ملی ہے. جس کا خلاصہ کیا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ رہو کہ دلوں کا اطمینان اور سکون اللہ کے ذکر میں ہی ہے, صرف اللہ کے ذکر میں. یہ سارے اذکار ہیں, سارے اذکار کی شکلیں ہیں. جتنا جتنا ان اعمال پر مضبوط ہوتا چلا جائے گا, اتنا اتنا انشاءاللہ سکون قلب کو پائے گا, اطمینان پائے گا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ یہ جو ایئر کنڈیشن ہے, یہ کیا کرتی ہے, اوپر کا کھال ٹھنڈا کرتی ہے, لیکن اگر گناہوں کی آگ دل میں لگی ہو تو اس کو تو اعمال ہی ٹھنڈک پہنچائیں گے, اللہ تعالیٰ کی استغفار ہی ٹھنڈک پہنچائے گا. جہنم کی آگ کو کیا چیز بجھاتی ہے؟ فرمایا سات سمندر کا پانی نہیں مارتا, نہیں بجھاتا, آنسو کا, توبہ کا, استغفار کا ایک قطرہ بجھا دیتا ہے. اور اللہ کے خوف سے نکلا ہوا ایک قطرہ, یا اللہ کی محبت میں نکلا ہوا ایک قطرہ, فرمایا ایسے آدمی کا آگ میں جلنا, جہنم میں جانا ایسا مشکل ہے جیسے دودھ کا تھنوں میں واپس جانا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ابھی آنسو بہایا ہم نے اور ابھی گناہ کیا, پھر توبہ کی توفیق مل گئی اللہ کی طرف سے, نرام ہوئی, لیکن اب تو صاف ہو گئے, پیچھے کہتے ہیں ہم تو پیچھے صاف ہو گئے, اب نئے سر سے کرو, پھر لگ جاتے ہیں. یہ تماشا نہ کرتے, یہ تو بغیر تھی. اللہ نے جب توبہ کی توفیق دی, سمجھ دی, شعور دیا, صحیح غلط دکھلایا, تو اب کیا چاہیے؟ توبہ النصوح چاہیے, پکی توبہ چاہیے. جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت عزم, آئندہ نہیں کروں گا, اس وقت عزم کر لے آئندہ نہیں کروں گا, پھر ہو جائے وہ دوسری بات, پھر اس وقت پکی رات توبہ کر لے آئندہ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اعمال پر مضبوط کر دیں, ہمارے ساتھ ساتھ پوری امت کے اوپر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے, پورے عالم کے مسلمانوں پر, پورے عالم کی انسانیت پر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے, انہیں ہدایت عطا فرمائے, توفیق دیں. دین پر چلنے کا اہتمام پیدا فرما دیں, شوق دے دیں, ذوق دے دیں, اعمال کا اہتمام دے دیں. دعا تو کر سکتے ہیں نا بھائی, دعا کر تو ہمارے اس سے کیا طریقے, دعا کریں آدمی اپنے لیے, سب کے لیے. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند ہے کہ یہ سب کی فلاح چاہتا ہے, سب کی بھلائی چاہتا ہے, سب کی بہتری چاہتا ہے, سب کا درد اس کے دل میں ہے. بار بار عرض کرتا ہوں کہ جو صرف اپنے ہی اپنے آپ کو اوپر وہ رکھے اور دوسرے کی کوئی اس کے دل میں غم نہ ہو, تو اس کو کیسے ولایت ملے گی, کیسے اللہ کی دوستی ملے گی؟ اس لیے کہ پوری انسانیت جو ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے. ایک گھر میں مثلا پانچ اولاد ہیں اور جو ہے دو اچھے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, اور تین فقیر مسکین ہیں مثلا, اور اگر یہ دو ان کی خیر خبر نہیں کرتے تو بتائیے باپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھو یہ تو کتنا ملا ہوا ہے اور یہ ان کی فکر نہیں کرتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے لوازمات میں سے کہ دوسروں کی بھی فکر ہونی چاہیے, دوسروں کا بھی غم ہونا چاہیے, اور عقل درجے میں, الف سے عقل, کم درجے میں دعا کا معمول. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت دے, اعمال میں برکت دے, ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے, آل اولاد میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو دین پر چلنے کا اہتمام پیدا فرما دیں, شوق پیدا فرما دیں. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم انت السلام انت السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يا الله ہم سب سے راضی ہو جائیے, یا اللہ ہم سب کو اپنا بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے جانے انجانے میں جتنی گناہ خطائیں یا قصور ہم سے ہو رہے ہیں, یا اللہ ہو چکے ہیں, سب کو معاف فرما دیجیے. آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. دین پر چلنے کا ذوق اور شوق تمام پیدا فرما دیجیے. ہم سب کو اپنا سچا تعلق عطا فرما دیجیے. عافیت دارین عطا فرما دیجیے. یا اللہ اعمال پر ہم سب کو مضبوط فرما دیجیے. اللہ ہم سب کے لیے آسان کر دیجیے. اللہ اعمال کرنا آسان فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے بارک ہمیں عطا فرما. اللہ بارکنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان. اللہ رمضان شریف کی پوری پوری برکات نصیب فرما. یا اللہ پوری پوری برکات نصیب فرما. یا اللہ اس کے روزے کو آسان فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے لیے, یا اللہ ہمارے ضعیف ضعفاء کے لیے, یا اللہ ہمارے نوجوانوں کے لیے, اللہ ہمارے بچوں کے لیے, سب کے لیے آسان فرما دیجیے. اللہ موسم کو بھی نرم فرما دیجیے, موسم کو بھی خوشگوار فرما دیجیے. یا اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں. اللہ ہر طرح کی ابتلاء آزمائش سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ اپنے احکامات پر چلنا ہمارے لیے سہل و آسان فرما دے. شوق دے دیجیے, ذوق دے دیجیے, تمام دے دیجیے. اعمال کی اہمیت اور قدر و قیمت ہمارے ہمیں سمجھا دیجیے. ایمان و یقین کو کامل کر دیجیے. یا اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما دیجیے, ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجیے, ہمارے معاملات کو صحیح فرما دیجیے, معاشرت کو درست فرما دیجیے, معیشت کو درست فرما دیجیے. حرام سے بچائیے, ناجائز سے بچائیے, مشتبہ سے بچائیے. تقوی والی حیات نصیب فرمائیے, حیات طیبہ عطا فرمائیے. اپنا خصوصی تعلق عطا فرمائیے, اپنی محبت ساری محبتوں سے بڑھ کر عطا فرمائیے. ناجائز محبتیں دور کر دیجیے, ناجائز محبتوں کا قلع قمع فرما دیجیے, جائز محبتیں حدود میں کر دیجیے. یا اللہ پورے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرما, پوری انسانیت پر رحم فرما دے, کو ایمان دے دے. اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے. اللہ اگر ان کی قسمتیں ایمان و ہدایت نہیں ہیں تو ان کے شر سے مسلمان کی حفاظت فرما دیجیے. جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دیجیے, ان کی مشکلات آسان فرما دیجیے. یا اللہ ایمان و اعمال پر پابندی نصیب فرما دیجیے. ہمارے مساجد کی, مدارس کی, خانقاہوں کے دینی مراکز کی حفاظت فرما دیجیے. دینی جماعتیں, دینی شخصیتیں, دینی انجمنیں, یا اللہ سب کی حفاظت فرما. سب کاموں میں برکت عطا فرما. دین کا کام جہاں کہیں جس شکل میں ہو رہا ہے, اللہ اخلاص کے ساتھ سب کو قبول فرما, سب کی محنت کو قبول فرما, اور اس کے نتیجے میں پورے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجیے. دین و شریعت کا بول بالا فرما دیجیے. یا اللہ شیطان نفس کو شرور سے بچا لیجیے. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے. ہمارے جتنے ایمان والے دنیا سے چلے گئے ہیں, اللہ اپنے کرم سے ہمارے اقابر, ہمارے والدین, یا اللہ مرزا اقربا, یا اللہ سب کی بہترین بخشش فرما دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی بہترین بخشش فرما دیجیے. درجات عالی عطا فرما دیجیے. اور یا اللہ ہم سب کا خاتمہ اپنے وقت پہ بالخیر فرمائیے. برے انجام سے بچائیے اللہ, برے انجام سے بچائیے. یا اللہ بری گھڑی سے بچائیے. یا اللہ فضل فرما دیجیے. ہماری دعاؤں کو پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقت فعل محبول فرما لیجیے. تمام حضرات کے آنے کو انتہائی قبول فرما, تمام خواتین کے آنے کو انتہائی قبول فرما. ہم سب کے مسئلے مسائل حل فرما دیجیے. گھروں میں امن و سکون, پیار محبت پیدا فرما دیجیے. اختلافات کو دور فرما دیجیے. دلوں کو کینے سے پاک فرما دیجیے, حسد سے پاک فرما دیجیے, نفرت سے پاک فرما دیجیے. یا اللہ اپنے کرم سے دلوں کی اصلاح فرما دیجئے، یا اللہ پاکیزہ قلوب عطا فرما دیجئے، یا اللہ ایک بندے کو آپ جیسا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ہم سب کو ویسا بنا دیجئے، یا اللہ ویسا بنا دیجئے، ہمارے دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو قلب میں قبول فرما دیجئے، آمین آمین آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.